الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ فرما بردار اور نافرمانوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوگا؟ مالکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم نے کیا طے کر رکھا ہے، کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ ایک بندہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، اور ایمان نام ہی اطاعت کا ہے، اتباع رسالت پناہی کا ہے، کیونکہ ایمان تو محض ایک دعویٰ ہے. عمل کرے گا، تعمیل ارشاد کرے گا تو ایمان کا اعتماد ہوگا. تو جو لوگ ایمان لا کر اطاعت کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان ہی نہیں لاتے، نافرمان ہیں، کیا دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوگا؟ مالکم، کیا تم پاگل ہو گئے ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیف تحکمون، کس طرح یہ طے کر لیا ہے تم نے، کیسے سمجھ لیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ مراد ہے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہوتا. ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا اس پر تمہارے پاس کوئی نقلی دلیل ہے، کوئی ایسی کسی آسمانی کتاب، کسی صحیفے میں؟ چونکہ کسی واقعہ کی وہ گزشتہ ہو، موجودہ ہو یا آئندہ ہو، سب سے مضبوط دلیل خبر صادق ہوتی ہے، سچی بات جو آپ تک پہنچی. اور خبر صادق میں اللہ کی کتابیں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو لائے، اور جو پیغام اللہ کا انبیاء نے پہنچایا، وہ انتہائی کمال پر ہے، بہت ہی سچ ہے. تو اگر ایسی کوئی بات کسی آسمانی کتاب میں نازل ہوئی ہے جو تم نے پڑھی ہو، تو بتاؤ کون سی کتاب میں ہے، کس نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی. ان لکم فیہ لما تخیرون، لما تخیرون، یا تم یہ سمجھتے ہو کہ کتاب اللہ جو ہے وہ تمہاری پسند کے مطابق نازل ہوں گی، کتابوں میں وہ لکھا ہوگا جو تم چاہتے ہو. یہ بڑی عجیب اور بڑی سمجھنے کی بات ہے. آج کا ایک سوال ہے اس دور کا، اس عہد کا، اس ملک کا، وطن عزیز کا، پاکستان کا، کہ جب بات ہوتی ہے جی اسلام نافذ کیا جائے، تو جو ادارے یا افراد یا حکام نفاذ کی قوت رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کون سا اسلام نافذ کیا جائے. بہت سے فرقے ہیں، کس فرقے کا اسلام نافذ کیا جائے؟ یاد رہے اسلام میں کوئی فرقہ نہیں ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک سیدھا خط کھینچا زمین پر اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے. بہت سے خط دونوں طرف نکالے اس میں سے, فرمایا یہ سب باطل ہیں, یہ اللہ کی راہ کو چھوڑ کر جو راہیں بنائی جاتی ہیں وہ ہیں. لہذا اسلام میں کوئی فرقہ نہیں ہے, اسلام نام ہے جو کچھ حضور نے فرمایا یا کیا یا پسند فرمایا اس کا. کیا ہم کوئی اور قرآن بنا سکتے ہیں سوائے اس کے جو حضور کے لبہ مبارک سے ارشاد ہوا؟ کیا ہم کوئی اور حدیث بنا سکتے ہیں سوائے اس کے جو حضور نے ارشاد فرمائی؟ نہیں ہو سکتا. لیکن لوگ معانی میں ہیر پھیر کرتے ہیں, قرآن کے معنی بدلتے ہیں, مفاہیم بدلتے ہیں, حدیث کے مفاہیم بدل کر ایک نیا فرقہ بنا لیتے ہیں. سو اسلام اللہ کے رسول کے ارشادات اور فعل رسول کا نام ہے, اس تفسیر اس تعبیر کا نام ہے جو حضور نے ارشاد فرمائی, صحابہ نے سنی سمجھی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس پر عمل کیا اور حضور نے تصدیق فرمائی کہ مراد یہی تھی. اس کے علاوہ کوئی منطق علم کلام یا صرف و ناب کے زور پر نئے معنی نکالتا ہے تو وہ باطل ہوگا, وہ اسلام نہیں ہے. ہاں, دائرہ اسلام کے اندر ایک بات کے دو تین پہلو ہیں, تو کسی بھی پہلو کو اختیار کر لینا یہ اختلاف نہیں ہے, معنی بدل دینا اختلاف ہے. جیسے حکم ہے تکبیر پر, نماز میں تکبیر پر ہاتھ اٹھائے جائے کانوں تک. اب آناف تکبیر اولی پہ ایک دفعہ ہاتھ اٹھاتے ہیں, بعض دوسرے ائمہ کے پیروکار اور ائمہ مبارک ہر تکبیر پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. تو یہ دونوں پہلو اس ایک حکم کے ہیں, یہ اختلاف نہیں ہے, اسی ایک حکم کی تعمیل ہوتی ہے. یا آمین بالجہر, کوئی آواز بلند آواز میں آمین کہتا ہے سورۃ فاتحہ جب امام ختم کرتا ہے تو آمین بیت الحرام میں بھی کہی جاتی ہے, لیکن حنفی خاموشی سے کہتے ہیں. تو حکم ہے اس کے بعد آمین کہنے کا. اب دونوں صورتیں اس میں جائز ہیں, اس کے دونوں پہلوؤں پہ عمل ہو گیا, یہ اختلاف نہیں ہے. نظریات اور عقائد میں ہی تبدیلی آ جانا یہ اختلاف ہے. اِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ, کیا اللہ کی کتابوں میں وہ آ جائے گا جو تم چاہتے ہو, یعنی تمہاری پسند کے مطابق بدل جائیں گی؟ کتاب کا مفہوم تو وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے, جو اللہ کا رسول چاہتا ہے. وہی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. ام لکم ایمان علینا بالغۃ الى یوم القیامہ, یا اللہ کریم نے تمہارے سامنے کوئی قسمیں کھا رکھی ہیں جو قیامت تک چلیں گی کہ جو تم چاہو گے وہ ہوگا, ایسی کوئی اللہ نے قسم کھا رکھی ہے, تم سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے؟ قسم سے مراد یقینی اور پکا وعدہ ہوتا ہے. کسی وعدے پر قسم اس لیے دی جاتی ہے کہ اس کو یقینی بنایا جائے. تو تمہارے پاس کوئی اللہ کا ایسا یقینی وعدہ ہے کہ قیامت تک جو تم چاہو گے وہی ہوگا؟ سلہم ایہم بذالک الزعیم, ان سے پوچھئے اگر کوئی ایسا وعدہ ہے تو اس کا کون ضامن ہے, کس نے تمہیں یہ بات بتائی, کس نے یہ عقیدہ تمہیں تعلیم کیا, کس نے اس کی ذمہ داری لی کہ اللہ کریم تم سے یہ وعدہ فرماتے ہیں کہ جیسا تم چاہتے ہو ایسا ہوگا؟ نہیں. دین نام ہے اپنی خواہشات کو چھوڑ کر احکام الہی اور منشاء رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا. احکام الہی اور ارشادات رسالت پناہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی خواہشات کے لیے استعمال کرنا اور غلط مفاہیم دینا یہ ظلم ہے دین کے ساتھ. تو ایسا کون ہے؟ یہ ضمانت تو انبیاء ہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اس کی ضمانت کون دیتا ہے سوائے نبی کے؟ تو کوئی بھی سنتا نہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کا دین ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. تو تمہارے پاس کوئی ایسا نبی ہے, کوئی ایسا ضامن ہے؟ ام لہم شرکا, کیا اللہ کے کوئی اور شریک ہیں اور انہوں نے تم سے وعدہ کیا ہے؟ کائنات کو بنانے میں, ارض و سما کی تخلیق میں, حساب کتاب لینے میں, اعمال میں, کردار میں, صالح اور غیر صالح متعین کرنے میں, اس کی جزا دینے میں کوئی اور اس کا شریک ہے؟ فلیاتو بشرکائے من کانوا صادقین, اگر تم سچے ہو کہ ایسا کوئی شریک ہے تو لاؤ میدان میں, لاؤ پتہ چلے کون ہے وہ جو اللہ کے ساتھ شریک کار ہے, کون ہے جو اس کی تخلیق میں حصے دار ہے, کون ہے جو رزق دینے میں اس کا شریک ہے, کون ہے جو حیات و موت پہ قادر ہے؟ ہے کوئی؟ اس کے علاوہ تو ساری مخلوق ہے, کوئی اس کا حصے دار, کوئی شریک نہیں ہے. اور اگر یہ عقیدہ تمہارا سچ ہے تو پھر وہ میدان میں لاؤ, سامنے لاؤ, پتہ چلے اس کی کیا حیثیت ہے. یوم یکشف عن ساکم ویدعون الى السجود فلا یستطیعون. ساک عربی میں پنڈلی کو کہتے ہیں. قرآن کریم میں ایسے الفاظ متعدد جگہ آئے ہیں جنہیں متشابہات کہا جاتا ہے, جیسے ید اللہ, انسان کے ہاتھ کو بھی ید کہا گیا, اللہ کے دست قدرت کو بھی ید کہا گیا ہے, اللہ کا ہاتھ. لیکن جہاں اس طرح کے متشابہات آتے ہیں وہاں معنی بعید مراد ہوتا ہے. معنی لفظ کا معنی قریب وہ ہوتا ہے جو فوری لفظی معنی ہوتا ہے, معنی بعید وہ ہوتا ہے جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے. تو پنڈلی چونکہ وجود کا ذات کا حصہ ہوتی ہے تو یہاں مفہوم یہ ہوگا کہ قیامت کے دن تجلی ذاتی کا ظہور ہوگا اور کلی طور پر سارا جمال الہی نہیں ہوگا, جتنا رب چاہے گا اتنا. جیسے پنڈلی جسم کا ایک حصہ ہے, سارا جسم نہیں ہے, اسی طرح ذات باری کی ذاتی تجلی کا جتنا وہ ذات بے ہمتا چاہے گی اس کا ظہور ہوگا. کھلی آنکھوں مومنین زیارت کر رہے ہوں گے. عظمت کا, لذتوں کا یہ عالم ہوگا کہ اہل ایمان دیکھتے ہی سجدوں میں گر جائیں گے, بے خود ہو کر, بے اختیار ہو کر سجدوں میں گر جائیں گے. فرمایا یوم یکشف عن ساک, جس دن تجلی ذاتی کا ظہور ہوگا, وَيُدْغَوْنَ إِلَى السُّجُودِ, تو ظہور از خود, اس میں ایک کیفیت ہوگی جو دعوت سجدہ دے رہی ہوگی. آج تو ہم اہتمام کرتے ہیں نا سجدہ کرنے کا, نماز پڑھنے کا. جب تجلی ذاتی کی زیارت ہوگی تو بے اختیار ایک دعوت ہوگی سجدے کی, اور تمام اہل ایمان سر بسجود ہو جائیں گے. فلا یستطیعون, اور کفار و مشرکین اور منکرین کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوگی، یہ منہ اٹھائے کھڑے ہوں گے، نہ انہیں تجلیات کی سمجھ آئے گی، نہ وہ نظر آئے گی، نہ کوئی لذت محسوس ہوگی، نہ ان پر کوئی کیفیت وارد ہوگی، یہ سجدے کی انہیں توفیق ہی نصیب نہیں ہوگی. انسان ساری زندگی مختلف لذتیں پانے کے لیے، کہیں شہرت کی، کہیں دولت کی، کہیں اچھے کھانوں کی، کہیں اقتدار کی، اس کے کمال کو تلاش کرتے 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 گرتا پڑتا موت کی وادی میں اتر جاتا ہے. دنیا کی ساری نعمتیں حاصل بھی ہو جائیں تو بندہ استعمال نہیں کر سکتا، پھر یہ مصیبت ہے. طرح طرح کے کھانے میسر ہوتے ہیں، کھا نہیں سکتا، دولت میسر ہوتی ہے لیکن سکون نہیں ہوتا، خریدا نہیں جا سکتا. اقتدار ہوتا ہے بظاہر لیکن مجبوریاں جکڑی ہوئی رکھتی ہیں. بالآخر موت آتی ہے، سارا کھیل ختم کر دیتی ہے. یہ ابدی اور دائمی لذت ہوگی جو اپنے اعتبار سے بے مثل و بے مثال ہوگی، اس جیسی لذت نہ کسی نے دیکھی ہوگی نہ سنی ہوگی. اس طرح ایک کیف پیدا کر دے گی کہ اہل ایمان دیکھتے جائیں گے، نظر بھر کے اور سجدے میں گرتے چلے جائیں گے. فرمایا یہ بے وقوف، بے دین، نافرمان منہ کھولے کھڑے ہوں گے، انہیں وہ لذت ہی نصیب نہیں ہوگی، انہیں دیدار ہی نصیب نہیں ہوگا، ان پر وہ کیف ہی نہیں آئے گا کہ وہ سجدے میں گرا دے ان کو. خاشیتن ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی آنکھیں شرمندہ جھکی جھکی پسرائی ہوئی ہوں گی، ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، نحوستیں برس رہی ہوں گی، پریشانیوں کے ڈیرے ہوں گے. اس لیے کہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، دنیا میں جب یہ صحیح سالم تھے، ان کی عقل درست تھی، علم درست تھا، وجود درست تھا، تو انہیں سجود الہی کی دعوت دی جاتی تھی کہ اللہ کی عظمت کو قبول کرو، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاؤ. سر بسجود ہونے سے مراد، عبادات سے مراد یہ ہے کہ مکمل اطاعت اختیار کر لی جائے. ہم تو سمجھتے ہیں نا نماز ایک رواج ہے، آئے نماز پڑھی، سجدے کیے، باہر گئے، جھوٹ بھی بول لیا، کم توڑ لیا، رشوت لے لی، یہ نماز سے مخالفت ہے. سجدے سے مراد یہ کہ اے اللہ، میں نے آپ کے حکم کو حرف بحرف منو ان تسلیم کر لیا، اب میں ویسا ہی کروں گا جیسا آپ فرماتے. یہی مفہوم قرآن نے بتایا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز ہر بے حیائی، ہر برائی سے روک دیتی. سجدہ ایک وعدہ ہے بارگاہ الہی میں، سارے اختیارات چھوڑ کر، اپنا تکبر، بڑائی، اختیار، ہر شے چھوڑ کر زمین پہ سر رکھ کے بندہ کہتا ہے سبحان رب یا الہ، اے میرے اللہ تو ہی اعلیٰ ہے، سب سے بے مثل ہو بے، میں تیری اطاعت کا وعدہ کرتا ہوں، میں نافرمانی نہیں کروں گا. تو نمازیوں کو بھی چاہیے کہ اپنے اس وعدے کا پاس کریں اپنی عملی زندگی میں. اور فرمایا جب یہ ہوش میں تھے، ٹھیک ٹھاک تھے، دنیا میں صحت مند تھے، علم و عقل تھا، اور انہیں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا، اس وقت تو یہ سجدہ کرتے نہیں تھے، اس وقت تو نہیں مانتے, وہ کہتے تھے دین ایسا ہونا چاہیے جیسا ہم چاہتے ہیں, ہماری خواہشات پر عمل ہونا چاہیے. فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث, تو اے میرے حبیب آج معاملہ جنہوں نے میرے احکام کو میرے کلام کو جھٹلایا نہ مانا, ان کے اور میرے درمیان ہے, کسی تیسرے کو درمیان آنے کی ضرورت نہیں. اب میں جانوں اور یہ, اب میں ان سے نپٹوں گا, اب میں ان کو دیکھوں گا, اب ان کی نہ کوئی سفارش کر سکتا ہے, نہ ان کے لیے کوئی طاقت استعمال کر سکتا ہے, نہ کوئی ہیلا کر سکتا ہے. یہ بے یار و مددگار ہیں, میرا معاملہ ان کے ساتھ ہے, اب ان سے میں نپٹوں گا. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, ہم ان کو ایسے طریقے سے عذاب دیں گے کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ کیا ہو گیا, یہ تباہ ہو جائیں گے, یہ بھسم ہو جائیں گے, یہ جلیں گے جہنم میں, یہ چیخیں گے, یہ تڑپیں گے, انہیں سمجھ نہیں آئے گی کہ کدھر سے کیا ہو رہا ہے. دنیا کی زندگی چونکہ پرتو ہے آخرت کا, جس طرح ایک دیوار ایک مستقل حیثیت رکھتی ہے, دھوپ لگے تو وہ ایک سایہ دیتی ہے, وہ سایہ دیوار کے ساتھ ہوتا ہے. دائمی اور ابدی زندگی جو ہے یہ سایہ ہے دنیا کی زندگی, چند لمحے اس کا, یہ ڈھلتی دھوپ کے ساتھ ڈھلتا جاتا ہے اور جب سورج ڈوبتا ہے تو یہ ختم ہو جاتا ہے. ہر ایک کی زندگی کا سورج طلوع ہوتا ہے تو نمودار ہو جاتی ہے, غروب ہو جاتا ہے. آخرت حقیقت ہے, اخروی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی. تو جو وہاں سلوک ہونا ہے اس کے اثرات یہاں بھی آتے ہیں. اگر دیوار ٹیڑھی ہے تو سایہ دیوار بھی ٹیڑھا ہوگا, دیوار اونچی ہے تو سایہ بھی لمبا ہوگا, دیوار چھوٹی ہے سایہ بھی چھوٹا ہوگا. اسی طرح آخرت کے عذابوں کے اثرات اس دنیا میں بھی آتے ہیں, اور یہاں بھی ایسی مصیبتیں اس طرح سے آ جاتی ہیں جن کو بندے نے سوچا ہی نہیں ہوتا, تو حیران ہو جاتا ہے یہ کیا ہو گیا. پھر پتہ ہے کیا کہتے ہیں, فلاں نے مجھ پر تعویذ کر دیے, اس نے مجھ پر جادو کر دیا, میری دکان نہیں چلتی, کسی نے میرا رزق باندھ دیا, میری اولاد نہیں ہوتی, کسی نے میری اولاد, میرے بچوں کی شادی نہیں ہوتی, کسی نے کوئی نہیں باندھ سکتا, نہ کسی کا رزق نہ شادی نہ. یہ کیا ہے, یہ ہمارے کردار کا ایک سایہ دیوار ہے. ہر کوئی اپنے آپ پر خود ہی جادو کر رہا ہے. جب ہم برائی کرتے ہیں, نافرمانی کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, ان کے نتائج مرتب ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچانک یہ کیا گیا. اچانک تو نہیں, اپنے کردار کو دیکھو, تم نے کیا کیا تھا. رشتے لے کر محلات بنائے, اب کہتے ہو گھر میں سکون نہیں ہے, سکون اس میں کہاں سے ہوگا. یہ بیماری اس کا تو تصور بھی نہیں تھا. بھائی تمہیں تصور کب ہوگا, تم تو اندھا دھند گھوڑے کی طرح سٹ پڑ دوڑ رہے تھے خواہشات نفس کی راہ پر. جب نتائج آئے تو یہ تمہیں تو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ گھوڑا تو گرا بھی دے گا, سر بھی پھٹے گا. اللہ اللہ اللہ, فرمایا اللہ کی گرفت ان پر ایسے آئے گی جس کا انہیں گمان بھی نہیں ہوگا, یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس طرح کدھر سے کون سا عذاب آ جائے گا. اور اس کا عکس ہم دنیاوی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس دولت کے انبار ہوتے ہیں لیکن سکون کا لمحہ نہیں ہوتا, غذا اور خوراک کے ڈھیر ہوتے ہیں, کھانا نصیب نہیں ہوتی, بہترین بسترے, خوبصورت کمرے, ہر سہولت, نیند نہیں آتی. تو یہ تو ایک ہلکا سا اثر ہے, اس کا ایک سایہ ہے. وہاں حقائق ہوں گے, براہ راست ہوں گے, وَأُمْلِي لَهُمْ مِنَّا كَيْدِي مَتِين، تھوڑی سی مولت ہے ان کے پاس، انہیں کر لینے دو، لیکن میری تدبیریں بہت مضبوط ہیں. جو اللہ کریم چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے. اس انہوں نے ہر کام، ہر سوچ، ہر فکر، ہر عمل کا ایک نتیجہ مقرر فرما دیا جسے کوئی نہیں بدل سکتا. وہ کرو گے تو وہ نتیجہ بھگتو گے، غلطی کرو گے سزا پاؤ گے، نیکی کرو گے جزا پاؤ گے، کوئی ان کے اثرات کو بدل نہیں سکتا. ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، یا میرے حبیب، دین کی تبلیغ کا، اسلام سکھانے کا، اللہ کے پیغام پہنچانے کا آپ ان سے کوئی معاوضہ طلب کرتے ہیں کہ انہیں بڑا بھاری لگتا ہے؟ کیا اللہ کا نبی آپ سے، لوگوں سے، کفار و مشرکین سے کوئی اجرت طلب کر رہے ہیں کہ جی بڑے پیسے دے کر کون سیکھے، کوئی انہیں مشکل لگتا ہے؟ قرآن کریم میں اکثر انبیاء کے ذکر کے ساتھ ہی آئے کریم آئی ہے، ما اسالکم علیہ من اجر، میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، ان اجری اللہ علی اللہ، میرا معاوضہ اللہ پر ہے، میں جس کا کام کروں. اس کا معنی یہ ہے کہ دین پہنچانے پر اجرت لینا حرام ہے. کسی نبی نے اجرت نہیں لی، اور اللہ نے بڑے پیارے اور فخری انداز میں فرمایا کہ میرے حبیب، کیا آپ ان سے کوئی اجرت طلب کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں؟ علماء مدارس سے، خطیب مساجد سے تنخواہ لیتے ہیں، یہ ان کے وقت کی اجرت ہوتی ہے، دین پہنچانے کی اجرت نہیں ہوتی. قرآن حدیث پڑھانے کی اجرت نہ کوئی دے سکتا ہے نہ کوئی لے سکتا. ایک استاد کو مقید کر دیا جاتا ہے کہ یہی کام تم نے کرنا ہے، تو اس کا وہ وقت ادھر لگ جاتا ہے جو اس نے مزدوری کر کے رزق کمانا تھا، تو اس وقت کی اجرت دی جاتی ہے. امام کو پابند کیا جاتا ہے کہ آپ نے پانچوں نمازیں یہاں پڑھنی ہیں، نماز تو اس پر فرض ہے، نماز کی اجرت کیا لے گا؟ لیکن وہ جہاں ہو پڑھ سکتا ہے، اپنی مزدوری کرے، دکانداری کرے، کاشتکاری کرے، ملازمت کرے، جہاں جائے. جب آپ نے پابند کیا کہ آپ نے پانچوں نمازیں یہاں، تو کہیں اور تو نہیں جا سکتا کام کرنے، لہذا اس وقت کی اجرت دیں گے، نماز کی اجرت نہیں ہے. دینی مدارس میں دین پڑھانے کی اجرت نہیں ہے، جو وقت وہاں لگتا ہے یہ اس کی اجرت ہے جو ہم تنخواہ دیتے ہیں. ہاں، قوم کے ہمارے ذمے ہے کہ وہ لوگ جو دین کا کام کرتے ہیں اور سارا دنیا کا وقت ادھر لگا دیتے ہیں، یہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا یہ خیال کریں اور ان کی خدمت کریں اور اپنے رزق میں سے ان کے لیے بھی حصہ نکالیں، تو یہ ہمارے لیے سعادت ہے. لیکن اگر انہیں کوئی کچھ بھی ایک پائی بھی نہ دے تو وہ مانگ نہیں سکتے. اور یہ جو طے شدہ تقریریں ہوتی ہیں نا کہ 1,00,000 روپیہ دو گے، آنے جانے کے لیے کار دو گے، ہوائی جہاز کا ٹکٹ بھی دو گے، تو میں آ کر تقریر کروں گا، یہ دین بیچنے کے مترادف ہے. اور دین فروشوں سے آگے دین پھیلتا نہیں ہے. لوگ سر سنتے ہیں، شعر سنتے ہیں، الفاظ کی بندش اور جملے اور فکرے سنتے ہیں اور انجوائے کر کے چلے جاتے ہیں، اصلاح نہیں ہوتی لوگوں. تو آج کل جو رواج ہو گیا ہے کہ ہم دین کے نام پر اجرتیں لے کر، اچھے کھانے کھا کر، اچھی سواریاں لے کر، شرطیں لگا کر بیان کرتے ہیں، تو لوگ بھی سن کے تالیاں بجا کے چلے جاتے ہیں. کوئی تبدیلی اس سے آتی ہے؟ کچھ نہیں آتی. لہذا دین پر اجرت وہی دے سکتا ہے جس کا دین ہے، بندہ دے ہی نہیں سکتا. اور بندوں سے لینا یہ دین فروشی ہے، جو بہت بڑا ظلم ہے. ہم میرے حبیب کیا آپ ان سے کوئی اجرت طلب کرتے ہیں کہ انہیں بڑی بھاری لگتی ہے جی کون پیسے دے اور چٹی بھرے. ام عندہم الغیب فہم یکتبون, یا انہیں علم غیب حاصل ہے, یہ جانتے ہیں, انہوں نے فیصلے کرنے ہیں, انہوں نے لکھنے ہیں, ان کے علم میں ہیں, نہ کوئی ان کے پاس ضمانت ہے, نہ کوئی اللہ کا وعدہ ہے, نہ ان کے پاس کوئی ضامن ہے, نہ کسی آسمانی کتاب میں ایسی بات ہے, نہ کسی نبی نے بتائی, نہ دین سیکھنے میں انہیں کوئی اجرت دینی پڑتی ہے, نہ ان کے پاس کوئی غیبی علوم ہے کہ یہ آخرت کے فیصلے جانتے ہیں. تو پھر یہ کس بات پہ اکڑے ہوئے ہیں؟ کیوں اللہ کی اطاعت نہیں کرتے؟ کیوں نبی پر ایمان نہیں لاتے؟ فاصبر لحکم ربک, آپ اگر ساری دنیا بھی اطاعت چھوڑ دے تو آپ اللہ کے حکم پر قائم رہیے. بحوالِ نبی اہل ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ نہ سوچو, بہت سی دینی باتیں ہم سے رہ جاتی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, معاشرے میں ناک کٹ جائے گی. فرمایا کٹ جانے دو, لوگ بھلا برا کہتے ہیں کہنے دو, اپنے آپ کو اللہ کے نبی کی سنت پر قائم رکھو, دین پر قائم رکھو. ساری دنیا کفر و شرک میں مبتلا ہو جائے تم اکیلے رہ جاؤ, اکیلے دین پر قائم رہو. مخلوق کو نہ دیکھو, خالق. ہماری ساری عمر گزر جاتی ہے, لوگ کیا کہیں, لوگ پھر نہیں مانتے, لوگ پھر ہمیں برا کہتے. یہ نظریہ ہی باطل ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, معاشرہ کیا کہے گا, برادری کیا کہے گی. اہل محلہ کے ہر کام کا فیصلہ وہ کرو, میرا اللہ کیا فرماتا ہے, میرے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادا فہو مکظوم, اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی والے نبی کی طرح جلدی نہ کیجیے. حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ گزر چکا, انہوں نے فیصلہ تو رضائے الہی میں فرمایا اور حق سمجھ کر اس پر عمل کیا, لیکن آگے گئے تو مچھلی نے نگل لیا. چاہیے یہ تھا کہ جب وہی آ جاتی تو اس پر عمل کرتے. ابھی انہیں وہی سے حکم نہیں ہوا تھا قوم کو سے جدا ہونے کا, تو وہ اجتہاد سے, اپنی سمجھ سے, اپنی رائے سے اجتہادی فیصلہ انہوں نے کیا کہ اب یہ نہیں مانیں گے, لہذا مجھے ان سے الگ ہو جانا چاہیے. تو اللہ کریم کو وہ عذاب پسند نہ آئی, مچھلی کو حکم دیا, اس نے انہیں نگل لیا. پھر انہوں نے توبہ کی تو مچھلی کو حکم دیا, اس نے باہر اگل دیا کنارے پر آ کر. یہ واقعہ تفسیر میں گزر چکا, اس کی تفصیل میں نہیں جاتے. تو فرمایا یونس علیہ السلام کی طرح جلدی نہ کیجیے, جو حکم ہے یعنی اپنے واضح احکام کے خلاف کوئی رائے قائم نہ کیجیے, اللہ کے حکم پر جم جائیے. تو جب انہیں مچھلی نے اگل بھی دیا تو پھر وہ بڑے دکھی تھے. مکظوم کظم کہتے ہیں جب, جیسے مشکیزے میں پانی ڈالا جاتا ہے تو مشکیزہ جب بھر جائے تو اس کا منہ باندھ دیتے ہیں, تو بھری ہوئی مشک کو جو باندھ دیا اسے کظم کہتے ہیں. فرمایا دکھ سے ان کا دل بھر گیا تھا, مکظوم بڑے غمزدہ تھے. لولا انت دارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم, اگر اللہ ان پر احسان نہ فرماتے اور ان کی دستگیری نہ فرماتے تو ایک چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور بہت دکھ جھیلتے, بہت مشکل میں پڑ جاتے. وہ تو اللہ کریم تھا, وہ اس کے نبی تھے, انہوں نے معاف فرما دیا, پھر عظمت عطا کی, پھر ان کی نگاہ داشت کی, کنارے پر ڈال دیے گئے, فوراً وہاں بیلیں اگ گئیں, انہوں نے سایہ بھی کر لیا, ان کا پھل ایسا تھا جس سے ان کی فوراً طاقت بحال ہو گئی, صحت بحال ہو گئی, طاقت بحال ہو گئی, تندرست بھی ہو. تو یہ سب اللہ کی مہربانی تھی, اگر اللہ کریم دستگیری نہ فرماتے تو اس چٹیل میدان میں لبے دریا کیا کرتے. فاجتباہ ربہ, اللہ نے انہیں منتخب کر لیا, اللہ نے انہیں اپنے قریب کر لیا, اللہ کے پیارے بندے تھے. اجتہاد صحیح ہو تو دو گنا اجر ہوتا ہے, غلط بھی ہو جائے تو اس مجتہد کو ایک گنا اجر ملتا ہے, سزا نہیں ملتی, کیونکہ وہ خلوص دل سے یہ طے کرتا ہے کہ اس حکم میں یہ فیصلہ ہے. لیکن عظمت پیغمبر یہ تھی کہ صحیح اجتہاد پر بھی دنیاوی تکلیف ان پر آئی, ان کی عظمت میں کوئی فرق نہیں ہے. فاجتباہ ربہ, اللہ نے انہیں منتخب, ان کی عظمت نبوت میں کوئی فرق نہیں آیا, ان کی شان میں کمی, ایک دنیاوی تکلیف آ گئی اس اجتہاد کے نتیجے میں. فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین, اللہ نے انہیں پسند کر لیا اور اپنے مقبول و محبوب بندوں میں, انبیاء و صلحاء میں انہیں شامل فرمایا. وَإِن يَكَادَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ, چلو یہ ایک مسئلہ اور بھی آ گیا, اور یہ آج کل بھی بڑا عام ہے اور لوگ بڑے ڈرتے ہیں, نظر بد کا. ایک عجیب انسانی مزاج کا ایک اثر ہوتا ہے, بعض لوگ کسی چیز کو دیکھتے ہیں دوسرے کے پاس ہے, بڑی خوبصورت, بڑی مفید, بڑی لذیذ ہے, ان کے دل میں ایک حسرت پیدا ہوتی ہے کہ اس کے پاس ہے میرے پاس تو نہیں ہے. وہ حسرت ان کی نگاہوں سے جھلکتی, وہ جب اس چیز پہ پڑتی ہے تو اسے توڑ دیتے. اور یہ فطری طور پر بعض لوگوں میں بہت مضبوط جذبہ ہوتا ہے. عرب اسے بطور ہتھیار استعمال کرتے تھے, یعنی جس میں یہ تھوڑا سا جذبہ ہوتا وہ بھوک کاٹتا, تنہائی میں رہتا, اس کو طاقتور کرتا, اور پھر بالارادہ دیکھتے کسی کا خوبصورت اونٹ, دیکھتے بڑا خوبصورت ہے, وہ گرتا اور مر جاتا. تو انہوں نے ایک فن بنا لیا تھا, اور وہ لوگ مشہور تھے کہ اس کی نظر جو ہے لے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذاء کے لیے انہوں نے وہ نظر والے لوگ بھی چنے, اور انہیں کہا کہ تم چلے کاٹو تنہائی میں, خوب پریکٹس کر کے پھر حضور کو دیکھو, اور اس طرح سے انہیں ایذاء پہنچے اور یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں. اَن يَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُدْرِكُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ, یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنی نظر بد لگا کر گرا دیں, تباہ کر دیں, بیمار کر دیں, دنیا سے رخصت کر دیں. لما سمع الذکر ویقولون انه لمجنون, اور جب یہ قرآن سنتے ہیں, ذکر الہی سنتے ہیں, تو کہتے ہیں یہ ایسی باتیں ہیں کہ لگتا ہے کوئی پاگل ہی کر رہا ہے. یہ بات پہلے بھی گزر چکی, وہ کہتے تھے کہ اتنے سارے معبود ہیں پھر ہمارے کام پورے نہیں ہو, یہ کہتے ہیں ایک ہی معبود سارے کام کا, یہ کیسے ہو سکتا ہے, پھر اتنی مخلوق, اتنی ریاستیں, اتنی سلطنتیں, اتنی بادشاہتیں, ہر بادشاہت کے اپنے قوانین, اپنے رواج, یہ کہتے ہیں ساری دنیا کا ایک ہی قانون ہو, یہ کیسے, یہ تو دیوانہ پن ہے, یہ پاگلوں والی باتیں ہیں. لیکن یہ نہیں جانتے, وما ہوا الا ذکر للعالمین, یہ قرآن جو ہے یہ تو ایک نصیحت کائنات دو جہانوں کے لیے, تم دنیا کی بات کرتے ہو, اس کے قوانین پر تو میدان حشر میں بھی عمل ہوگا, یہ عالمین دونوں جہانوں کے لیے ہے, سارے جہانوں کے لیے ہے, روئے زمین کے سارے زمانوں کے لیے ہے, یہ موت کے لیے ہے, یہ قیامت کے لیے ہے, یہ برزخ کے لیے ہے, اس کے قوانین تو ایسے پائیدار ہیں, دنیا میں بھی ان پر عمل ہوگا, موت میں بھی انہی کے قاعدوں پہ عمل ہوتا ہے, برزخ میں بھی اسی کے قاعدے اور ضابطے رائج ہیں, میدان حشر میں بھی اور جنت میں بھی اس کے قاعدوں پر عمل ہوگا. تم کہتے ہو دنیا میں کیسے ہو سکتا ہے. اور پھر لوگوں نے دیکھا, زمانے گواہ ہیں, تاریخ گواہ ہے, روئے زمین پر آج تک اس پر عمل ہو رہا ہے, قیامت تک ہوتا رہے گا, جب قرآن سے عمل اٹھ جائے گا قیامت قائم ہو جائے گی. موت اسی کے ضابطوں کے مطابق آتی ہے, مرنے والے کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے. موت کے بعد برزخ کی زندگی میں وہی ضابطے نافذ ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں. میدان قیامت میں وہی قوانین رائج ہوں گے, انہی پر عمل ہوگا جو قرآن نے بیان کیے ہیں. جنت اور دوزخ میں انہی قوانین پر عمل ہو رہا ہوگا. بے وقوف ہو تم, کہتے ہو دنیا میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ آیہ کریمہ نظر بد کا علاج بھی ہے. اب الآخر درود شریف پڑھ کے تاک مرتبہ یا آیہ کریمہ یقاد الذین کفروا لیدرکونک بابصارہم لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون وما ہو الا ذکر للعالمین. تین دفعہ, پانچ دفعہ, سات دفعہ, گیارہ دفعہ درود شریف پڑھیں, تاک مرتبہ یا آیہ کریمہ پڑھیں, آخر میں پھر درود شریف پڑھیں, جسے نظر بد کا اندیشہ و پھونک مارے انشاءاللہ نظر بد ختم ہو جاتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ
حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے, جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں, ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے, نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.